بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مصطلح الحديث للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، اس رسالے کا درس جاری ہے اور ہم پہنچے تھے تدلیس پر. جیسا فرماتے ہیں التدلیس، اور پھر شیخ صاحب نے یہ لکھا ہے الف تعریفه، اس کی تعریف کیا ہے، با اقسامه، جیم طائفہ من المدلسین، دال حکم حدیث المدلس. ہم ان چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں آج کے درس میں. تو آج کے درس کی نوعیت کچھ اس طریقے سے ہوگی. نمبر ایک، ہم اس کتاب کا متن پڑھیں گے، اس کا ترجمہ بیان کریں گے، پھر اس کی ایک مختصر سی شرح کریں گے. نمبر دو، جب اس ترجمے اور شرح سے فارغ ہو جائیں گے، اگر بعض اوقات، یعنی آج کے درس میں اگلے دروس میں یہی انشاءاللہ طریقہ ہوگا، اگر کسی چیز کا اضافہ کرنا ضروری ہوگا تو وہ کر دیں گے انشاءاللہ، تاکہ درس جو ہے وہ مکمل طریقے سے واضح ہو جائے. کیونکہ شیخ صاحب نے اختصار سے کام لیا ہے اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اختصار اچھا ہے، لیکن بعض اوقات بعض ایسے مسائل آتے ہیں جن کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے طالب علم کے لیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں التعریف، آپ کے پاس تعریف لکھا ہے تدلیس لکھا ہے؟ نہ، نیچے ہیڈنگ میں الف میں تعریف ہو. اچھا نہیں، الف میں، الف تدلیس لکھا ہے. یہاں پہ تعریف لکھنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے یہ کوئی عبارت کا کوئی وہ ہو، پرنٹنگ میں غلطی ہوگی، کیونکہ شیخ صاحب نے تعریف سے شروع کیا ہے. تدلیس تو اوپر آ چکا ہے نا، مین ہیڈنگ. تو تعریف، تعریف کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں سیاق الحدیث بسند یوہم انہ اعلی مما کان علیہ فی الواقع. سیاق، سیاق الحدیث بسند، یعنی حدیث کی سند کو اس طریقے سے بیان کرنا. کس طریقے سے؟ یوہم انہ اعلی، جس سے سننے والے کو یا دیکھنے والے کو یوں لگے کہ یہ بہتر ہے، اعلی، مما کان علیہ فی الواقع، یعنی حدیث کو، حدیث کی سند کو اس کی حقیقت سے بہتر اور بالا تر طریقے سے بیان کرنا اس کے اندر موجود عیب کو چھپا کر. واقع میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص حدیث میں، آپ اس حدیث کو یا اس سند کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں اپنی حقیقت سے بہتر بنا کر. اب اس تعریف کو لکھیں جو اس سے آسان ہے، سند کے عیب کو چھپا کر اس کو مستحسن اور بہتر طریقے سے، مستحسن، بہتر اور قابل قبول طریقے سے بیان کرنا. مشکل ہے یہ؟ دوبارہ کہتا ہوں، سند کے عیب کو چھپا کر اس کو مستحسن اور قابل قبول بنا دینا. چلو یہ لفظ زیادہ آسان ہے میرا خیال ہے، مستحسن اور قابل قبول بنا دینا. آگے شیخ صاحب بیان کرتے ہیں با دوسرا پوائنٹ بی وینقسم الى قسمین، یعنی تدریس کی قسمیں کتنی ہیں. شیخ صاحب نے یہاں پہ دو بیان کی ہیں، میں پہلے یہی دو بیان کروں گا، درس کے آخر میں جو اضافات ہیں انہیں میں جو باقی قسموں بھی بیان کروں گا انشاءاللہ. وینقسم الى قسمین، تدریس کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک تدلیس الاسناد، سند کی تدلیس. نمبر دو وہ تدلیس الشیوخ، اور شیخ کی تدلیس. یہاں پہ تھوڑا سا رکتے ہیں پھر ایک سٹیپ پیچھے جاتے ہیں. عام طور پہ تدلیس اور دلسا یا یدلیسو یہ جو لفظ ہے اس کے معنی ہیں رات کا وہ وقت جس میں اندھیرا چھایا ہوتا ہے اور روشنی بیچ میں مکس ہو جاتی ہے، تھوڑی سی اندھیرا زیادہ ہوتا ہے، یعنی کسی اندھیرے میں رکھنا، عیب کو چھپانا، دھوکہ دینا، اس مفہوم میں آتا ہے لفظ تدلیس جو ہے. اور عام طور پہ یہ لفظ جو ہے یہ خرید و فروخت تجارت کے معاملات میں استعمال ہوتا تھا. مدلس تاجر وہ ہوتا تھا جو اپنے سامان کے عیب کو چھپا کر بیچتا تھا. کہتے ہیں یہ تاجر مدلس ہے، اسے بچ کے رہنا، یہ تدلیس سے کام لیتا ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے. یعنی بعض مثال یہ ہے کہ بکری ہے، اس کے دودھ کو دو دو تین تین دن نہیں دھوتے تھے، دودھ بڑھ جاتا تھا، اور جب خریدنے والا آ کے دیکھتا تھا تو بھائی دودھ اتنا زیادہ ہے، بڑے کام کی بکری ہے، اس کا دام بھی اتنا زیادہ نہیں، تو لے لیتا تھا. وہ بیچارہ جا کے ایک دفعہ اسے دھو لیتا تھا تو دوسرے دن کچھ نہیں ہوتا تھا. تصریح، اسے کہتے تصریح، یعنی دودھ کو روک دینا ایک دو دن. تو اس نے دھوکا دیا کہ نہیں دھوکا. دوسری مثال گھر ہے، آپ بیچنا چاہتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض اچھے لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، بیچنے سے پہلے اسے خوبصورت بنا دیتے ہیں، باہر سے پینٹ کر دیا، اس کے جو عیب تھے چھوٹے چھوٹے وہ چھپا دیے، اور جا کے جب بیچتا ہے تو خریدنے والے کو یہ نہیں بیان کرتے اس میں کیا کیا عیب ہے. تدلیس. تیسری مثال گاڑی ہے، یہ بھی اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں، گاڑی یا کوئی چیز بیچنے جاتے ہیں تو جب بیچتے ہیں اس کے بیچنے سے پہلے جا کے خوبصورت کر دیتے ہیں، دھلوا لیتے ہیں، اور اوپر ایک چمک سی کوئی خاص مادہ ویکس وغیرہ سے کسی چیز سے اسے بالکل خوبصورت بنا دیتے ہیں، چمک رہی ہوتی ہے. اندر اس کا انجن کیسا ہے، اندر اس کی کیا خرابی ہے. خریدنے والا عام طور پہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں باہر سے. اب ہم سب میکینک تھوڑی ہے، ہم دیکھتے ہیں، سٹارٹ کرتے بھائی اچھی ہے، چلا کے دیکھتے ہیں چلتی بھی ہے، چلتی کے نام گاڑی تو ہوتا ہے، اندر کیا نقص ہے ہمیں کیا پتا ہے. اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے شکل سے تو اچھا لگ رہا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا. گاڑی خریدی، دوسرے دن گاڑی خراب، میکینک کو دکھا اس میں تو 10,000 کا خرچہ ہے، 5,000 کی گاڑی خریدی، 10,000 اوپر. یہ تدلیس ہے. تو اصل میں دھوکے میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، لیکن بعد میں بعض محدثین کو ضرورت پڑ گئی، اچھے لوگوں کو، محدثین جو اچھے تھے، ثقات تھے، ان کو ضرورت پڑی کہ حدیث کے معاملے میں بھی کچھ چیز کو چھپایا جائے جو ظاہراً عیب تھی لیکن عیب نہیں تھا، حقیقتاً عیب نہیں تھا. اس مثال میں نے بیان کی تھی، ایک جی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، نظر بند تھے، اکثر وقت جیل میں رہتے تھے، فتنہ خلق القرآن میں، ان کو تدریس سے روک دیا گیا. اب اگر کوئی شاگرد جا کے ان سے حدیثیں سننے کے لیے جاتا اور حدثنی سے لفظ استعمال کرتا تو پکڑا جاتا، بھی حدثنی کہاں سے سنے تم نے، اور عن سے روایت کرنے کا مطلب ہے کہ ہو سکتا براہ راست سنا، ہو سکتا نہ سنا براہ راست. تو عن سے روایت کرتے تھے. اور عام طور پہ یاد رکھیں، اگر شاگرد اپنے استاد سے عن سے روایت کرے یا قال سے روایت کرے تو اس کا مطلب ہے اس نے واقعی براہ راست سنا نہیں ان سے. یہ عام طور پہ بات ہے. بعض اوقات کسی مجبوری کی وجہ سے عن سے روایت کرتے یا قال سے روایت کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ براہ راست نہیں سنا, بیچ میں کوئی اور شاگرد تھے کوئی اور تھا بیچ میں. مثال میں نے دی تھی کہ ہم پیچھے چلتے روایت کے زمانے میں میں امام مالک میرا استاد اس طریقے سے آخر میں اسی طریقے سے بعض یہ تو سند کا تدریس ہے, آگے تفصیل آئے گی. شیخ کی تدریس اس کی مثال ابو عبداللہ معروف لقب ہے معروف کنیت ہے امام محمد حنبل کی, صالح بھی بیٹا ابو صالح. ابو صالح کون ہے؟ مشہور نہیں ہے. ابن حنبل بھی مشہور ہے لیکن ابو صالح کہاں مشہور ہے؟ تو ضرورت کے وقت کبھی لوگوں نے استعمال کیا. بعض لوگوں نے دیکھا کہ محدثین بھی استعمال کر, انہوں نے بھی اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. تو بعض لوگ جیسے آگے صرف ثقات سے تدریس کرتے, بعض لوگ شاذ و ناظر کرتے, بعض لوگ صرف ثقات سے اور غعفاء سے بھی کرتے, بعض لوگ پرواہ نہ کرتے. تو اس کی درجات ہیں جیسے آگے شاہ صاحب بیان کریں گے, لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ لفظ آئے کہاں سے. ٹھیک ہے, اب واپس آتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں فتدریس الاسناد, تدریس الاسناد کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ جانتے ہیں دو لفظ ہیں, ایک تدریس کا لفظ ہے یعنی اس میں کوئی دھوکہ ہے, کچھ چھپایا گیا ہے. دوسرا اسناد, اسناد سند کو کہتے ہیں, یعنی سند کے اندر کوئی عیب تھا جو کہ چھپایا گیا ہے. تعریف سے لے لیں, لفظ سے لے لیں, دو لفظ ہیں نا, تدریس الاسناد, تدریس عیب کو چھپانا, اسناد سند کے عیب کو چھپانا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے سب کیا بیان فرماتے ہیں, تعریف کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ان یروی عمن لقیہ ما لم یسمعہ من قولہ, یعنی راوی جو ہے وہ روایت کو بیان کرے, عمن لقیہ جس سے اس کی ملاقات ہو, اپنے اس استاد سے جس سے اس کی ملاقات ہو, ما لم یسمع منہ وہ چیز روایت کرے اپنے اس استاد سے جس سے وہ ملا ملاقات کر چکا ہو, ایسی چیز روایت کر جو اس نے خود نہیں سنی, براہ راست نہیں سنی استاد سے. ما لم یسمعہ من قولہ او یرہ من فعلہ, نہ تو براہ راست اپنے استاد سے سنا ہے اور نہ ہی اس کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے, کیونکہ بعض روایت میں عمل بیان ہوتا ہے, میں نے دیکھا یوں کر رہے تھے. بلفظ ایسے لفظ سے, یوہم انہ سمعہ او رآہ, ایسے لفظ سے روایت کو بیان کرتے ہیں اپنے اس شیخ سے جس سے وہ ملے ہوں ملاقات ہوئی ہو, جو روایت خود نہیں سنی یا آنکھوں سے نہیں دیکھی, ایسے لفظ سے بیان کرتے ہیں جو سننے والے کو یوں لگے, یوہم وہم میں ڈال دے, یوہم یوں لگے, انہ سمعہ او رآہ, یوں لگے سننے والے کو یا دیکھنے والے کو کہ اس نے براہ راست سنا ہے یا دیکھا ہے. مثل قال, جیسے کہ قال کا لفظ استعمال کرنا, حدثنی نہیں, حدثنی براہ راست مجھ سے بیان کیا, سمعت میں نے خود سنا, لیکن قال مجھے کہا, قال نے کہا, قال اب کس کو کہا؟ براہ راست آپ کو کہا, قال او فعل یا کیا, انہوں نے ایسا کیا, او عن فلان یا فلان سے, عن کا لفظ, او ان فلان یہ بھی فلان سے, ان فلان قال کہ فلان نے کہا, او فعل یا فلان نے یہ کیا, ونحو ذلك یا کچھ ایسے الفاظ. تو تدریس کے الفاظ کون سے ہیں یاد کر لیں, قال فعل عن انه قال انه فعل انه فعل قال قال, اگر کوئی محدث کوئی راوی قال سے کوئی روایت بیان کرے, قال اور عن ایک جیسے ہیں, قال یا عن یا ان, یہ تین لفظ ہیں, قال عن ان. جی عن اور ہے, ان اور ہے, عین نون عن, الف نون ان, ان سے قال کہا, فعل كيا عن سي أن سي مطلب ایک جیسا دونوں کا ان تو ہم ان صرف الف نون پر شد ہے شیخ صاحب نے یہاں پر مثال بیان نہیں کی میں مثال آخر میں بیان کروں درس کے آخر جیسا کہ طے ہوا تھا پہلے درس پورا ختم ہو جائے پھر میں مثال بیان کروں گا انشاءاللہ جو باقی چیزیں ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں آگے وہ تدلیس و شیوخ اور شیوخ کی تدلیس کا مطلب کیا ہے اس میں دو لفظ ہیں ایک تدلیس ہے یعنی عیب کو چھپانا دوسرے شیوخ یعنی کسی شیخ کے عیب کو چھپانا سمجھ آئے یعنی اب لفظوں سے سمجھ رہے پہلے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں اب سند کی بات ہو یعنی سند کو تدلیس اسناد جو ہے کہ سند کے عیب کو چھپانا یعنی دو شخص ہیں استاد اور شاگرد ملاقات بھی ہے شاگرد استاد سے سنتا رہتا ہے لیکن بعض اوقات شاگرد ایسی روایت اپنے استاد سے بیان کرتا ہے جو اسے براہ راست نہیں سنی اور ان کا لفظ استعمال کرتا ہے جس سے یہ شک میں ہمیں ڈال دے کہ براہ راست سنا ہے یا براہ راست نہیں سنا اگر یہ سننے والا جو شاگرد ہے مدلس نہیں ہے تو مطلب سند متصل ہے ان سے بھی روایت کرو کوئی فرق نہیں پڑتا مدلس تو ہے نہیں نا اگر مدلس ہے اب تو مصیبت میں ڈال دیا ہمیں اب بھائی مدلس صاحب آپ نے براہ راست سنا ہے اپنے استاد سے یا نہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا اگر وہ کہتے ہیں نہیں میں نے براہ راست نہیں سنا جو کہ سچ ہے تو پھر کس سے آپ نے سنا ہے ہو سکتا ہے جس کو آپ چھپا رہے ہو سند سے وہ ضعیف ہو یہ مثال آئے گی آگے پوری اور اگر کہیں میں نے براہ راست سنا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی اللہ کو جزائے خیر دے آپ حدثنے سے بیان کریں سمیتو سے بیان کریں کیونکہ آپ مدلس ہیں آپ عن سے روایت کریں گے تو ہم آپ کی نہیں مانیں گے تدلیس و شیوخ دو لفظوں پر مشتمل ہے تدلیس عیب کو چھپانا اور شیوخ کسی شیخ کے عیب کو چھپانا جیسا فرماتے ہیں ان یسمی الراوی شیخہ کہ کوئی راوی اپنے شیخ کو ایسے نام سے موسوم کرے یا پکارے او یصفہ یا اس کے ایسے وصف سے بیان کرے اپنے استاد کو ایسے وصف سے بیان کرے بغیر ما اشتہر بہ جس سے وہ زیادہ مشہور نہ ہو ایسا نام یا ایسی صفت اپنے استاد کی بیان کرے جس سے وہ زیادہ مشہور نہ ہو فیوہم تو لوگوں کو شک میں ڈال دیتا ہے انہ غیرہ کہ یہ وہ نہیں ہے جو مشہور تھا کوئی اور شخص ہے وجہ اما لکونہ اصغر منہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا استاد عمر میں اس سے چھوٹا ہو اور وہ یہ چھپانا چاہے کہ میرا استاد مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے تو میں نے اس سے حدیث لی ہے علم حاصل کیا ہے تو یہ وجہ ہے تدریس کی وجوہات بیان کریں گے ہم آخر میں ایک وجہ یہ تھی فلا يحب ان يظهر فلا يحب ان يظهر روايته عن من دونه تو وہ یہ نہیں پسند کرتا یہ نہیں پسند کرتا کہ لوگوں کے سامنے وہ یہ ظاہر کرے کہ وہ ایسے استاد سے بھی علم حاصل کرتا جو اس سے عمر میں چھوٹا ہو اگر اس میں کوئی قواعد ہے کوئی قواعد لیکن بعض لوگوں اپنی سوچ ہے دوسری وجہ وہ اما لیظن الناس کثرت شیوخہ لوگ یہ گمان کرے بھائی اس کے تو بہت زیادہ شیخ ہیں کبھی ابو عبداللہ ہے کبھی ابو صالح ہے کبھی احمد بن حنبل ہے کبھی بن حنبل ہے یہ چاروں کون ہیں ایک ہی ہے تو عام طور پہ سننے والا کیا سمجھے گا کہ چار شیخ ہیں کثرت شیوخہ وہ اما لغیرہما من المقاصد یا ان کے علاوہ کچھ اور مقصد بھی ہو سکتے ہیں کچھ اور مقصد کیا تھے میں ابھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے الاسناد العالی عالی سند یا تدریس کی عام جو وجوہات ہیں تدریس شیوخ کے علاوہ کہ عالی سند کے لیے سند رباعی ہے کہیں ثلاثی مل گئی تو ثلاثی کو لے لیا ٹھیک ہے نا اور اگر کوئی ضعیف راوی ہو ضعیف بیچ میں آ گیا یا اس کا شیخ ضعیف ہو مصیبت ہے تو اس کو نہیں بیان کرنا چاہتا کہ یہ ضعیف اسے بھی حدیث نقل کرتا ہے اس کو پتہ کہ ضعیف ہے میں اس سے صرف روایت لیتا ہوں لیکن اس کے جو باقی چیزیں ہیں وہ نہیں لیتا ہوں میں جیسے آپ دیکھیں آج کل کے دور میں بھی نحو اور صرف میں بعض صوفی بہت ماہر ہیں تو یہاں سے بھی بعض لوگ جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے نحو کا بلاغت کا ایسا علم انڈیا میں جاتے ہیں. اگر بعض علماء نے منع فرمایا ایسے نہیں کرنا. وہ قصہ مشہور ہے, یاد ہے آپ لوگوں کو, کتاب التوحید والا, بارک اللہ فیک. یہاں سے ایک شیخ گئے تھے, اسٹوڈنٹ تھے, طالب علم تھے اس زمانے میں, اب تو شیخ ہیں. وہاں پر گئے علم حاصل کرنے کے لیے نحو صرف کا, بلاغت کا. تو ان کا جو استاد تھا شمح عبد الوہاب کو بار بار گالی دیتا تھا, برا بار ہر درس میں. تو ان کو برا لگا, بھائی یا تو یہ جانتے نہیں ہیں, اگر جانتے تو یہ غلط بات ہے, تہمت لگا رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا, کتاب التوحید کو لیا, اگلا جو پیج ہے وہ پھاڑ دیا. اب پتہ نہیں اندر کس کون مؤلف کتاب کا نام کیا ہے. اور شیخ صاحب کے سامنے لے کے گئے صبح صبح, شیخ صاحب دیکھیں کتاب کیسی ہے, مجھے ملی ہے, ذرا اس میں آپ کی رائے میں چاہتا ہوں. شیخ صاحب نے جیسے بیٹھے تھے کتاب کو ایسے دیکھا 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 دیکھا, شیخ صاحب نے کہا کہ مجھے اس سے امام بخاری کی خوشبو آتی ہے. شیخ صاحب نے کیا کیا ہے, باب ہے, آیت ہے, حدیث ہے. امام بخاری نے کیا کیا ہے دیکھے ذرا, صحیح بخاری کھول کے دیکھیں, باب ہے, آیت ہے, اگر ضرورت ہے تو والا حدیث سے بات شروع کرتے ہیں سند کے ساتھ. یہاں پر سند نہیں ہے لیکن صحابی سے شروع کرتے ہیں. تو شیخ صاحب نے کہا کہ بیٹا مجھے ان سے امام بخاری صحیح بخاری کی خوشبو آتی ہے. انہوں نے جیب میں ہاتھ لگایا, باقی پیپر جو تھا غلاف وہ نکال کے اوپر رکھ دیا. شیخ صاحب دیکھیں یہ کتاب التوحید ہے شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی. اور آپ صبح شام شیخ صاحب کو یوں کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد شیخ صاحب کے منہ سے شیخ صاحب کا نام نہیں آیا دوبارہ. اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے, سنو سنائی پہ بس بات کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات طالب, کیونکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی جاتے کیوں پھر لوگوں کے پاس, ضعیف سے روایت یعنی ضعیف سے علم حاصل کرتے کیوں ہیں. تو ضعیف اگر کوئی شخص نحو کا علم دے رہا ہے, بعض کو حدیث بھی بیان کر دیتا ہے اور وہ حدیث دوسری سند سے کسی اور سند سے وہ ٹھیک ہے. اب اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی اور سے سنا تو جھوٹا ہے, حدیث چھپاتا ہے تب بھی مشکل ہے. اب ان ضعیف صاحب سے روایت کرتے تب بھی مشکل ہے. تو کیا کرتا ہے, اس کو گرا کر اس کے استاد سے کہتا ہے ان یا بھی آئے گا جس تصویر, اس سے بھی مصیبت رہی ہے. تدریس تصویر جو ہے سب سے خطرناک تدریس ہے یہ. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں جیم والمدلسون کثیرون, تدریس کرنے والے بہت زیادہ ہیں. وفیہم الضعفاء والثقات, ان میں سے بعض ضعیف راوی بھی ہیں اور بعض ثقات راوی بھی ہیں. یعنی سارے مدلسین ضعفاء نہیں ہیں اور سارے مدلسین ثقات بھی نہیں ہیں, مکس ہیں سارے. مثال کالحسن البصری, امام حسن البصری مدلس تھے, مشہور تابعی ہیں, عظیم تابعی ہیں, لیکن تدریس کیا کرتے تھے. وحمید بن الطویل یہ بھی تابعی ہیں. وسلمان بن مهران الاعمش یہ بھی عظیم محدث ہیں. محمد بن اسحاق, کون محمد بن اسحاق ہے جنہوں نے تاریخ لکھی, محمد بن اسحاق یہ بھی مدلس ہیں. والوليد بن مسلم یہ بھی مدلس ہیں. وقد رتبهم الحافظ, اور امام حافظ, جب الحافظ کا لفظ عام طور پہ استعمال کرے تو کون ہے, ابن حجر بارک اللہ فیہ. اور امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب کی ہے ان مدلسین کی الى خمس مراتب, پانچ مراتب میں سب سے اچھے, ان سے کم اچھے, ان سے کم اچھے, ان سے کم اچھے, سب سے برے, پانچ مراتب بیان کیے ہیں. الاولى, پہلا مرتبہ جو سب سے اچھے لوگ ہیں, یہ من لم يوصف به الا نادرا, جو تدلیس شاذ و نادر کرتے تھے. شاذ و نادر کا کیا مطلب ہے, بہت ہی کم, کبھی کبھی نہیں بہت ہی, کبھی کبھی تو زیادہ ہے, یعنی بہت ہی کم. اس کی مثال کہ یحیی بن سعید, اور جانتے کون یحیی بن سعید القطان, جانتے کون ہے, انہوں نے امام احمد بن حنبل, امام یحیی بن معین, اچھا, اور امام علی بن المدینی ان کے استاد تھے. اور علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاد تھے. انہوں نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا, جرح تعدیل کا جانتے ہیں, ان سے حاصل کیا ہے, یحیی بن سعید القطان سے. ایک مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد اسے ٹیک لگ کے بیٹھ گئے مسجد کی دیوار کے، امام احمد بن حنبل، علی بن المدینی اور یحیی بن معین تینوں آئے اور کھڑے ہو گئے سامنے، بیٹھنے کی ضرورت نہیں کی، اتنی حیبت تھی، اور سوال کرنا شروع کیا روایت کے متعلق، جیسا وہ راوی کیسا ہے، اس روایت میں کوئی علت ہے یا نہیں ہے، اور وہ ایسے جواب دیتے تھے جیسے تیر نکلتا نا تیزی سے بغیر رکے، مسلسل جواب مسلسل جواب. عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا، وہ وہیں پہ کھڑے تھے اور شیخ صاحب وہ جواب دے رہے تھے. یحیی بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ شاذ و ناظر تدریس کرتے تھے. الثانیہ، دوسرا طبقہ جو ہے ان سے کم والا، دوسرا درجہ جو ہے، من احتمل الائمۃ تدلیسہ، یعنی یحیی بن سعید القطان اگر تدریس عن سے روایت کرے تھے ان کی روایت مانی جاتی ہے آنکھیں بند کر کے، کیونکہ شاذ و ناظر کرتے اور ثقات سے ہمیشہ کرتے، یاد رکھیں، اس لیے پہلے ان کا نام ہے. دوسرا، من احتمل الائمہ تدریسہ، ایسے مدلسین جن کو ائمہ نے، حدیث کے اماموں نے اس کی ان کی تدلیس کو لے لیا، یعنی ان کو تدریس نہیں سمجھا، برائی نہیں سمجھا، احتمل یعنی لے لیا. واخرج له فی الصحیح، اور صحیح کون سے صحیح؟ صحیح بخاری میں ان کی روایت کو بھی لے لیا، ان سے بھی لے لیا. کیوں؟ لامامتہ، کیونکہ وہ بڑے امام تھے، اتنی عظیم ثقہ اور اتنے عظیم امام تھے کہ وہ کبھی کسی ضعیف سے کبھی نہیں کرتے تھے، اور وہ عیب جو چھپنے والا تھا جسے حدیث ضعیف ہوتی تھی وہ کبھی نہیں چھپایا. وقلت تدریس، دوسری وجہ، ایک تو امام ہیں بڑے اس لیے ان کی تدریس کو مانا گیا، دوسری وقلت تدریس ہی، اور تدریس بہت کم کرتے تھے. فی جانب ما روا، جتنی روایتوں کی موجود ہیں حدیثین کے ہاں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، جو ان سے روایت کی ہے بہت کم کی ہے. ان کی مثال کاف تشبیہ کے لیے یاد رکھیں، کاف جو ہوتا ہے مثال کے لیے، مثال سفیان الثوری، سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ ایسے مدلس تھے جو بڑے امام تھے لیکن کم تدریس کرتے تھے، اس لیے صحیح بخاری میں بھی سفیان الثوری کی روایت ان سے بھی، صحیح بخاری سب حدیث صحیح ہیں، اسے اگر آپ صحیح بخاری میں ان سے روایت سفیان الثوری آئے یا یحیی بن سعید القطان آئے، ایسی راوی آئے تو وہ صحیح ہوتی ہے. کوئی شخص کہیے تو ان سے مدلس ہے، آپ نے خود کا مدلس ہے. بھائی اما حفاظ نے، محدثین نے ان کی روایت کو لے لیا، کیونکہ انہوں نے جس میں بیان کروں گا قصہ ہے، محنت کر کے دیکھے اور جھانکا، اچھے طریقے سے ان کو یقین ہو گیا کہ جب چھپاتے ہیں تو وہ عیب نہیں چھپاتے جو روایت کو ضعیف کرتا ہو. او یا اسی طبقے میں جو دوسرے لوگ ہیں، او کان لا یدلس الا عن ثقہ، تدلیس نہیں کرتے الا ثقہ سے، یعنی جسے چھپایا جا رہا ہے وہ ثقہ ہی ہے، تو عن سے روایت کرے یا سمعے تو اسے کوئی فرق پڑتا ہے؟ جو ہے ثقہ سامنے، مصیبت تب ہے جو ضعیف ہو سامنے والا، جب ثقہ ہے تو کیا مشکل ہے. اس کی مثال سفیان بن عیینہ، جیسے کہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے محدث تھے، ثقہ ہیں، امام ہیں. الثالثہ، تیسرا درجہ، من اکثر من التدلیس، جو بہت زیادہ تدلیس کرتا تھا، غیر متقید بالثقات، اور اپنی تدریس میں صرف ثقات کی قید نہیں تھی، یعنی غیر ثقات سے بھی تدریس کرتا تھا. ان کی مثال کابی زبیر المکی، ابو زبیر مکی خود ثقہ ہیں، ابو زبیر مکی ثقہ ہیں، لیکن تدریس کرتے تھے ثقات سے بھی اور غیر ثقات سے بھی، یعنی ان کی روایت کو مطلقا نہیں لیا جاتا، یہ کہنے کا مطلب ہے. تو دیکھنا نہیں، ان سے تو نہیں مانیں گے، یہ بات سب ان کی ہو رہی ہے، ان سے کریں گے تو دیکھیں گے حقیقتا ان ہے، مدلس ہے تو ضعیف ہے، ان لے کے کوئی دوسری کوئی تقویت کہیں سے مل جائے. یہ تیسرے درجے اور نیچے والے سارے ایسے ہیں، تیسرا، چوتھا، پانچواں. چوتھا ہے، من کان اکثر تدریس عن الضعفاء، جس کی اکثر تدریس، ایک تو بہت زیادہ کرتا ہے اور بہت ہی زیادہ ضعفاء سے کرتا ہے، فقہ سے بہت کم تدریس کرتا ہے. من کان اکثر تدریس عن الضعفاء والمجاہل، اکثر تدریس کرتا ہے اور ضعیفوں سے زیادہ تر کرتا ہے، اور مجاہیل سے، مجہول راوی سے، یاد ہے مجہول کون ہے؟ نام کا پتہ نہیں ہے اور صرف ایک راوی نے روایت کیا ہو، جرح تعدیل نہیں ہوئی ہو. اس کی مثال کا بقیہ ابن الولید، بقیہ ابن الولید وہ عفا سے تدریس کرتا تھا، اس لیے جب بھی کسی سند بقیہ ابن الولید عن ضعیف ہے، اگر دیکھو نہیں. اچھا الخامسہ پانچواں درجہ، من انضم الیہ ضعف بامر آخر، مدلس بھی ہے لیکن تدلیس کی مرض کے ساتھ ایک اور مرض میں بھی مبتلا ہے، ایک اور بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے اسے ضعیف قرار دیا گیا، یعنی اس کے ضعف جو ہے دگنی ہے، ایک تدلیس کی وجہ ہے اور دوسری کوئی اور وجہ ہے. کوئی اور وجہ کیسی ہے؟ اس کی مثال شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، کعبداللہ بن لہیعہ، عبداللہ بن لہیعہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ثقہ تھے، محدث تھے، ثقہ تھے، مدلس بھی تھے، تو عن سے روایت ان کی نہیں لیتے کیونکہ یہ ضعفاء سے بھی کرتے تھے اور ثقات سے بھی. اچھا مشکل یہ ہوئی، ایک تو یہ مسئلہ تھا ان کا، دوسری جو مشکل تھی کہ اختلاط ہو گیا، حافظہ اتنا کمزور ہوا کہ خلط ملط ہو گیا، سب احادیث ہیں، کسی کی سند کسی کی متن میں، کسی کی متن کسی کی سند میں، سند کو آگے پیچھے کر دیتے، بڑھاپے کی وجہ سے بھول گئے. اور اس سے بڑی مصیبت جو ہوئی، کتابیں جل گئیں، جو لکھا تھا وہ بھی جل گیا. اب یہاں پر مسئلہ ہو گیا. اس لیے عبداللہ بن لہیعہ کی احادیث جو ہیں بعض علماء نے بالکل انکار کیا، ایک بھی نہیں لی، اور بعض علماء نے سب لے لی کیونکہ فقہ ہیں، تدریس کو نہیں دیکھا، اختلاط کو نہیں دیکھا، صرف ثقاحت کو دیکھا، جس کے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسے تفسیر میں دیکھیں گے جب بلایا کی بات آئے گی تو روایت لے لیتے تھے، اگرچہ بعض کو اکثر بلکہ اکثر وقت ضعیف ہوتی، اور بعض محدثین نے تفصیل کی ہے، جو اختلاط سے پہلے کی روایات ہیں وہ لے لیتے تھے، جو اختلاط کے بعد کی ہے وہ ضعیف ہے، جس کا پتہ نہیں وہ بھی ضعیف ہے. احتیاط کس میں ہے؟ کیونکہ وحی کی بات ہو رہی ہے، جس میں شک ہے الیقین لا یزول بشک، قاعدہ یاد رکھیں، شک کا یقین کا ذرا شک سے نہیں ہوتا، جس پہ یقین ہے. اب ہم یقین ہے کہ اختلاط سے پہلے ہے، صحیح ہے، یہ یقین ہے کہ اختلاط کے بعد ہے، صحیح ہے. اچھا شک ہے پہلے ہے بعد میں، تو یقین کس میں ہے؟ چھوڑ دینے میں یقین ہے. ہاں ثقات میں سے ہے، لیکن یہ بہت بھیانک قسم کی تدریس کرتے تھے. میں مثال بیان کروں گا انشاءاللہ. شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں، دال یعنی حکم حدیث المدلس، حکم کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، وحدیث المدلس غیر مقبول، مدلس کے حدیث بنیادی طور پر قابل قبول نہیں، الا ان یکون ثقہ. نمبر ایک، اب شرطیں ہیں، شرطیں لکھ لیں الگ الگ. نمبر ایک، الا ان یکون ثقہ، الا یہ کہ وہ ثقہ ہو. نمبر دو، ويصرح بأخذه مباشرة عمن روى عنه، اور تصریح سے واضح الفاظوں سے بیان کرے، یعنی سمعت یا حدثنی سے، ان لفظوں سے بیان کرے کہ اس نے کن سے سنا. فیقول سمعت فلانا یقول، یوں کہے کہ میں نے سنا فلان کو کہتے ہوئے، او رأیته يفعل، یا میں نے انہیں دیکھا فلان کرتے ہوئے، او حدثنی ونحوہ، یا حدثنی کے لفظ سے مجھ سے انہوں نے بیان کیا، اور اس طریقے کے دوسرے الفاظ. دو شرطیں یاد ہیں، ثقہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ سمعت حدثنی سے، ہاں اس طریقے سے واضح الفاظوں کہ اسے انہوں نے براہ راست سنا ہے. لیکن یہاں پہ تھوڑے سے وضاحت ہے کسی چیز کی، کیا وضاحت ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، ما جاء في صحيح البخاري ومسلم، جو صحیح بخاری مسلم میں جو روایت آئے، بصیغة التدلیس عن ثقات المدلسین، جو تدلیس کے صیغ سے یعنی عن سے یا ان سے یا قال سے بیان ہو، کن سے؟ ثقات المدلسین سے، جیسے اوپر بیان کیے گئے سارے جو ثقات ہیں. فمقبول، یہ مقبول ہے. یہ کیوں مقبول ہے؟ جیسا فرماتے ہیں، لتلقي الأمة لما جاء فيهما بالقبول من غير تفصيل، کیونکہ امت نے صحیح بخاری مسلم کی روایات کو لے لیا ہے اور قابل قبول سمجھا ہے بغیر تفصیل کے بیان کرنے کے یا بغیر تفصیل پوچھنے کے، تفصیل کیا ہے اور اس میں امت کا اجماع سمجھ لیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھے نہیں ہو سکتی. اور اجماع بھی دین کا تیسرا ماخذ ہے قرآن اور حدیث کے بعد. امت کسی چیز پہ علماء اجماع کریں کسی چیز پہ، اس کی حیثیت قرآن اور حدیث کے بعد آتی ہے، یعنی حق ہے یہ. تو یہ شیخ صاحب نے یہاں پر درس کو ختم کر دیا. اجماع تو معروف و مشہور ہوتا ہے، معروف ہوتا ہے ہر دور کے اجماع کہ کون کون سے علماء نے کیسے بیان کیا ہے. اور جو چیز مشہور زیادہ ہو جائے اس کی سند کی کیا ضرورت ہے. اب میں متواتر جیتا مثال دیتا ہوں، یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں مصطلح الحدیث، کن کی ہے؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ان کا فرمان نہیں جس میں لکھا ہے؟ کیوں؟ اچھا، کوئی شخص گن سکتا ہے کتنے نسخے چھپے ہیں، کس کس کے پاس ہے؟ یہ گن سکتے ہیں ہم؟ اس کو سمجھے خبر ہے، روایت ہے، یہ متن جو ہم پڑھ رہے ہیں خبر ہے. کہنے والا کون ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ کوئی معدود تعداد میں یا غیر معدود تعداد میں؟ تو یہ متواتر طریقے سے ہمارے پاس ہے، یہ متواتر مثال دے رہا ہوں میں. اس کو کہتے ہیں مشہور. مشہور لغت میں اور ہے، عرف میں اور ہے، اور محدثین کے نزدیک اور ہے. بعض چیزیں عرف میں مشہور ہوتی ہیں، مشہور ہیں، لیکن محدثین کے نزدیک مشہور کا مطلب ہے وہ روایت جس میں تین یا تین سے زیادہ ہو. تو دونوں میں فرق سمجھیں. بعض روایت میں کہتے ہیں یہ مشہور روایت ہے، ہوتے ضعیف ہے. بہت ساری روایات ہیں، جیسا کہ اختلاف امتی رحمہ مشہور ہے کہ نہیں؟ کون سی مشہور ہے؟ عرف میں مشہور ہے یا محدثین کی مشہور ہے؟ عرف میں مشہور ہے. اس کی مطلب نہیں کہ یہ یعنی کہ کم سے کم طبقے میں تین یا تین سے زیادہ راوی، اس کی مطلب نہیں ہے. اس مطلب لوگوں میں مشہور ہے، محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. تو عرف میں اور محدثین کے الفاظ میں فرق ہے، سمجھے ذرا. اچھا، اب آتے ہیں بعض ایسی چیزیں جو شیخ صاحب نے بیان نہیں کی، ان کو بیان کرتے ہیں، چند مثالیں بھی بیان کرتے ہیں. شیخ صاحب نے جو قسمیں بیان کی ہیں دو، تدلیس الاسناد اور تدلیس الشیوخ. جو باقی قسمیں ہیں میں پھر وہ بیان کرتا ہوں، پھر ہر قسم کی مثال بیان کرتا ہوں. باقی قسمیں ہیں تدلیس التسویہ. تدلیس التسویہ، التسویہ سوا برابر کیا، جیسے مٹی کو برابر کر دیتے ہیں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. تدلیس التسویہ دو لفظ ہیں، ایک تدلیس ایک چھپایا جا رہا ہے. کس چیز کو؟ کسی چیز کو برابر کر کے چھپایا جا رہا ہے، یعنی اچھے برے کو دونوں کو برابر کر دیا کہ نہیں، یعنی اچھے برے کو برابر کر کے برے کے عیب کو چھپا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی راوی اپنے استاد کے علاوہ جو ثقہ ہے ان کے استاد کو یا کسی کو سند سے گرا کر ان کے استاد سے عن سے روایت کرے. تھوڑا مشکل ہے، میں پھر بیان کرتا ہوں. اپنا استاد تو موجود ہے، ان کو نہیں چڑھا کیونکہ فقہ ہے، معروف ہے. مثال بیان کروں گا میں ابھی. اپنا استاد فقہ ہے لیکن استاد کا استاد ضعیف ہے، اب مصیبت ہے. اچھا، استاد کا استاد کا استاد پھر فقہ ہے، یعنی دو فقات کے بیچ میں ایک ضعیف ہے. روایت بیان کرنی ہے، اب روایت اگر ضعیف بیچ میں ہے تو ضعیف ہے کون لے گا؟ تو ضعیف کو اگر گرا دیا جائے اور عن سے روایت کر دیا جائے تو کیا پتا براہ راست اس ضعیف نے، جو ضعیف راوی ہیں، سنا ہے کہ نہیں سنا، یا میرے جو ثقہ استاد کے استاد ہیں انہوں نے براہ راست سنا ہی نہیں سنا، کوئی پتہ نہیں. یعنی ضعیف کو گرا کر سند کو برابر کر دیا، سمجھے تسویہ. ضعیف راوی کو گرا کر، اب سند یوں آ رہی ہے، سیدھی آ رہی ہے، نیچے ایک ضعیف ہے, نیچے آگے سند, پھر ثقہ راوی ہے. اب اس کو نکال دیا نیچے, سند برابر ہو گئے کہ نہیں؟ برابر ہو گئے. اسے کہتے ہیں تدریس التسویہ. میں مثال سب کے بیان کرتا ہوں, میں شروع سے کروں گا مثال سے. پہلے آپ یہ سمجھیں قسمیں کتنی ہیں. چوتھی قسم ہے تدریس البلدان. بلد کسے کہتے ہیں؟ ملک کو یا شہر کو. تو تدلیس چھپانا, بلدان کسی شہر کو. شہر کو کیسے چھپایا جائے گا؟ یعنی اس طریقے سے روایت کرے سننے والے کو یوں لگے کہ اس نے اس ملک تک یا اس شہر تک سفر کیا ہو, حقیقت وہاں پر گیا نہیں. کیسے؟ مثال کے طور پہ شرع فلسطین ہے یہاں پہ. میں یوں کہوں کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا یا میں نے فلاں کو سنا فلسطین میں یہ روایت بیان کرتے ہوئے. اب حقیقت میں فلسطین گیا ہوں, لیکن سننے والے نے یہ سمجھا کہ میں فلسطین گیا ہوں. یہ تدریس البلدان ہے. ملک, ملک یا شہر, یعنی اس طریقے سے روایت کو بیان کرنا کہ سننے والا یوں سمجھے کہ یہ جو طالب علم ہے, جو راوی ہے, اس کی اتنی سفر ہے کہ اس نے پوری دنیا کو چھان مارا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. پانچویں قسم ہے تدریس القطع. قطع کا مطلب ہے کاٹنا. تدریس عیب کو چھپانا, روایت کو کاٹ کر عیب کو چھپانا, اس کا مطلب ہے. یعنی کہتا ہے حدثنی فلان, پھر چپ ہو جاتا ہے, پھر کسی کا نام لے کے حدثنی یحیی بن سعید, پھر چپ ہو گیا, پھر فرمایا حمید بن الطویل عن انس بن مالک. اب یوں لگتا ہے کہ انہوں نے یعنی تابعی سے بھی سنا ہے, اگرچہ وہ چپ ہوئے, حدثنی بیچ میں نہیں کہا, یاد رکھیں. تو خاموشی کی وجہ اب سننے والا پریشان ہو گیا کہ بھائی یہ سند جو ہے واقعی اس طریقے سے ہے جیسے بیان کر رہا ہے, یا بیچ میں کچھ ہے, اس نے بیان تو نہیں کیا. اسی کے تحت قطع, خاموشی اختیار کر کے سند کو ایسے بیان کرنا, یا سننے والا کو یوں لگے کہ یہ ماشاءاللہ بہت اونچی سند بیان کر رہا ہے. اور آخر میں چھٹی قسم ہے تدلیس العطف. عطف کہتے ہیں دو کو ملانا, یعنی روایت کے یا سند کے عیب کو چھپا کر دو کو ملا دینا. اور عام طور پہ یہ امتحان کے لیے ہوتا ہے, کسی روایت میں پریکٹیکل نہیں دیکھا گیا. اس کی مثال وہ کہتا ہے حدثنی فلان و فلان, پہلے فلان سے تو سنا ہے اس نے, دوسرے فلان سے نہیں سنا. حدثنی فلان سچا ہے جھوٹا ہے؟ پہلا فلان تو اس کا اپنا استاد ہے, جو دوسرا فلان ہے اپنا استاد نہیں ہے اس کا. واؤ کا عطف کر کے, حرف عطف واؤ سے بیان کر کے اب سننے والے نے یہ سمجھا ہے کہ حدثنی فلان و حدثنی فلان, یعنی دونوں سے حدثنی ہے. اس نے اپنی جان بچا کر واؤ کا لفظ استعمال کر کے دھوکے میں ڈال دیا. یعنی اس نے ایک سے سنا, دوسرے سے سنا نہیں ہے. اب آتے ہیں مثالوں کی طرف. تدریس الاسناد کی مثال ایک مشہور قصہ ہے, اور یہ قصہ جو ہے معروف امام کا قصہ ہے, عظیم امام حدیث کے. آپ کو اس قصے سے پتہ چلے گا کہ محدثین نے اپنی زندگی کیسے گزاری, ان کا نصب العین, ان کا جینا, ان کی سوچ, ان کی فکر, ان کا وقت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. دنیا سے اگر کچھ لے گئے تو یہی لے گئے بس. اور آج ہم اللہ تعالیٰ دیکھیں درجہ کیسے بلند کیا, آج ہم ان کا نام لیتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ پڑھتے ہیں. امام بخاری, پوری دنیا میں جتنی بھی لوگ صحیح بخاری کو پڑھتے ہیں تو پہلے ان کا نام لیتے ہیں رحمت اللہ علیہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا عمل کو جاری کر دیا ہے, بھی اتنی بلند عمل کر کے گئے ہیں, مر گئے ہیں, عمل تو رک گیا ان کا. اللہ تعالیٰ نے چاہوں کہ مرنے کے بعد بھی ان کو قبر میں بھی هو ثواب مجد رأيه. إمام شعبة من الحجاج الواسطي رحمة الله عليه، أبو بسطام معروف راوي ہیں، امام ہیں جرح اور تعدیل کے، انہوں نے بنیاد رکھی اس علم کی. ایک مرتبہ امام شعبہ اپنے گھر میں تھے، اور طالب علم جو ہے عام طور پہ اپنے استاد کے گھر کے سامنے بیٹھ کر انتظار کرتے کہ جب ہمارا استاد نکلے گا تو مسجد میں نماز کو جاتے جاتے کوئی سوال ہوں گے ہمارے تو ہم راستے میں پوچھ لیں گے. ایک گر تھا ان کا یہ اس طریقے سے. تو امام شعبہ کا کوئی ساتھی مہمان آئے تھے گھر میں، تھوڑی سی دیر ہو گئی، تو باہر بیٹھے بیٹھے ایک شاگرد ابو الحارث نصر بن حماد الوراق نے دیکھا کہ بھئی خاموش بیٹھے ہیں، چلو کوئی فائدہ کی بات ہو جائے. انہوں نے بیٹھے بیٹھے حدیث بیان کی. جب حدیث بیان کی تو حدیث پہ پہنچے قال صلی اللہ علیہ وسلم، سند بیان کر چکے تھے، امام شعبہ اندر تھے، جو ہی باہر نکلے قال صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث بیان کی کہ جس نے وضو کیا بہترین طریقے سے اور وضو کرنے کے بعد اپنے دل سے اور اپنے رخ سے اللہ تعالی کی طرف رخ کر کے اور دل کر کے نماز پڑھی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. یوں کہنا تھا شیخ صاحب کا قدم باہر دروازے میں. جب یہ سنا تو زور سے اپنے شاگرد کو مارا پیٹ پہ کہ خبردار تم یہ کیا کہہ رہے ہو. اب پریشان، اچانک کیا ہو گیا ہے، اس اتنی بڑی غلطی ہو گئی. اب وہ صاحب جو ہیں ابو الحارث صاحب جو ہیں رونا شروع کر دیا. چوٹ کندھے پہ نہیں لگی، چوٹ دل پہ لگی تھی. بھائی استاد کی چوٹ ہے برداشت نہیں ہوتی، یعنی ایک عجیب سا رشتہ ہوتا ہے استاد اور شاگرد کا. یعنی بعض اوقات انسان اپنے والدین کی مار بھی پرواہ نہیں ہوتی، والد ہے، لیکن استاد کی آنکھ اور استاد کی مار، استاد کا موڈ جو ہے اگر کسی وقت شاگرد سے خراب ہو جائے تو کافی پریشانی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ والد نے، والد جو ہے دنیا میں آنے کا سبب ہے، اور کوئی شک نہیں کہ والد نے دنیا بہت اچھے کام کیے اپنے بچوں کے لیے، تربیت میں، تعلیم میں، رہن سہن میں، اس کا خرچہ برداشت کیا. لیکن جینا کس نے سکھایا ہے؟ آخرت کا راستہ کس نے دکھایا ہے؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی کیسے حاصل کرنی کس نے بتایا ہے؟ یہ محدثین استادوں نے بتایا ہے. اس لیے برداشت نہ ہوا، رونا شروع کر دیے. غصے میں شیخ صاحب، کافی غصہ بھی تھا شیخ صاحب کو، اللہ پر رحم فرمائے، واپس چلے گئے. اب شاگرد سارے پریشان کہ شیخ صاحب کا آج موڈ خراب ہے، آج حدیث کا آج درس ختم، آج نہیں سنو گے کچھ. تھوڑی دیر کے بعد پھر باہر نکلے، وہ ابھی تک وہاں پہ بیٹھے رو رہا تھا. تو امام شعبہ نے کہا ابھی تک تم رو رہے ہو؟ تو ساتھی جو تھا، مہمان جو تھا، بھائی آپ نے اتنا زور سے مارے، بھی چاروں کو روئے گی نہیں ہو تو اور کیا کرے گا. کہتے یہ پاگل ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. میں جانتا ہوں کہ میں نے کتنے محنت کی ہے اس حدیث کو پانے کے لیے، اس کو کیا پتا ہے. پھر شیخ صاحب غصہ ٹھنڈا ہوا اور کہا میں تمہیں سناتا ہوں اپنی کہانی، اس ایک حدیث کو میں نے کیسے پایا. اس حدیث کی سند ہے ابو الحارث نصر بن حماد الوراق، یہ روایت کرتے ہیں اسرائیل بن یونس، اسرائیل بن یونس سے. یہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سبیعی سے، ابو اسحاق سبیعی مدلس، مشہور مدلس ہیں، مدلس ہیں لیکن ثقہ ہیں، ثقات میں سے ہیں. ابو اسحاق سبیعی نے روایت کیا ہے عبداللہ بن عطاء سے، عبداللہ بن عطاء روایت کرتے ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو بیان کرتے ہیں. یہ سند ہے. امام شعبہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سند سنی میں گیا، کس کے پاس گیا؟ جو مدلس، مدلس کون ہے؟ ابو اسحاق سبیعی. سب بصرہ میں تھے، امام شعبہ بھی بصرہ میں تھے اور ابو اسحاق سبیعی بھی بصرہ میں تھے. گھر چلے گئے، انہوں سے پوچھا کیا آپ نے عبداللہ بن عطا سے براہ راست سنا؟ کیوں؟ کیونکہ مدلس ہے اور محدثین نہیں دیکھتے تھے، بزرگ ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں، یہ دین ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ آپ مدلس ہیں جیسے میں نے پہلے بیان کیا. تو مہربانی فرما کر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے براہ راست سنا ہے یا نہیں. اب ابو اسحاق سبھی بزرگ تھے، غصہ آ گیا، خاموش. دوسری مرتبہ پوچھا، خاموش. تیسری مرتبہ پوچھا، خاموش. ساتھ میں ایک اور محدث ابو اسحاق سبھی کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھائی آپ کیوں پریشان کر رہے ہیں ان کو، عبداللہ بن عطا زندہ ہیں، ان سے جا کے پوچھ لیں بھائی کیا مشکل ہے. انہوں نے کہا تو آپ نہیں بتائیں گے؟ وہ خاموش ہیں. کہ امام شعبہ کو میں پہلے بتایا تھا پیچھے درس میں، کافی سخت تھے. چند مثالیں بیان کروں گا میں، پھر بعد میں کوئی وقت ملے تو اگلے دروس میں. یعنی مثال میں نے بیان کی تھی کہ اپنے استاد کو روک روک کے قسم دلواتے تھے کہ واقعی آپ نے سنی ہے نہیں، یعنی اتنی سختی کرتے تھے اپنے استاد کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. تو اس لیے بعض استادوں نے ان کی سختی کو دیکھ کر ان کے ساتھ سختی کرنا شروع کر دیا. بہرحال تو یہاں پر بھی سختی کا ایک نمونہ دیکھ لیں آپ. بہرحال یہ سختی حق پہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی پیار سے پوچھا نہیں بتایا، پھر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، بھائی بتائیں، ہاں سنا ہے براہ راست، الحمدللہ، ٹھنڈک آ گئی، روایت صحیح ہے. یعنی اپنا کچھ نہیں، ہمیں لینا دینا نہیں ہے، یہ نہیں کہ میرا ادھار دینا ہے، دینا ہے کہ نہیں دینا. بھائی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے براہ راست سنی عبداللہ بن عطا سے، نہیں سنی؟ اگر نہیں سنی تو یہ ضعیف ہے، ابھی ادھر ہی کہہ دیتا ہوں میں. اگر سنی ہے تو الحمدللہ صحیح ہے، دین ہمارا آسان کر دیا آپ نے، اور میں گواہی دوں گا جا کے کہ آپ نے سنی ہے. اچھا بیان نہیں کیا. تو انہوں نے کہا بھی عبداللہ بن عطا زندہ ہے، جا کے پوچھ لو. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں جا کے پوچھتا ہوں. عبداللہ بن عطا دوسرے روڈ میں نہیں، دوسرے محلے میں نہیں. عبداللہ بن عطا کہاں پہ ہے؟ مکہ میں. اب یہ بصرہ میں ہے صاحب، اب مکہ کا سفر کرنا ہے اس راوی سے ایک سوال کرنے کے لیے بس، بھئی آپ نے براہ راست ابو اسحاق سبیعی سے یہ روایت بیان کی یا نہیں کی. امام شعبہ فرماتے ہیں حج کا موسم تھا، حج کرنے کا دل کوئی نہیں تھا میرا، اس حدیث کے لیے میں گیا پہ وہاں پہ مکہ میں، اور جا کے عبداللہ بن عطا سے ملا. میں نے کہا شیخ صاحب سیدنا عقبہ بن عامر کی حدیث دیکھیں کتنا مشہور حدیث ہے، آپ نے ابو اسحاق سبیعی سے خود بیان کی تھی؟ انہوں نے کہا وضو والی حدیث، دیکھیں ان کو بھی آتا. عقبہ بن عامر کتنی حدیث ہے؟ ایک حدیث ہے، صحابی ہیں، سینکڑوں حدیث ہیں ان کی، لیکن یہ پتہ تھا کہ اتنی مشہور حدیث، اور یہ سفر ایسے نہیں کر کے وہاں سے، کیونکہ اس میں ہے مشکل نا، آگے بیان کروں گا میں. تو یہ حدیث وضو والی حدیث، ہوگا جی وضو والی حدیث. انہوں نے کہا نہیں. اچھا تو آپ نے کس سے سنی ہے؟ یعنی آپ کا جو استاد ہے، آپ نے عقبہ بن عامر سے سنی؟ انہوں نے کہا نہیں، عقبہ بن عامر سے میں نے نہیں سنی. آپ نے کس سے سنی ہے پھر؟ انہوں نے کہا میں نے سنی ہے سعد بن ابراہیم سے. اب امام عبداللہ بن عطا فرما رہے ہیں سعد بن ابراہیم سے میں نے سنی ہے، صحابی نہیں، کیونکہ جو پہلے میں نے سمجھ بیان کیا، اگر لکھیں آپ نے تو نیچے سے لکھیں آپ، ابو الحارث نصر، پھر تیر اوپر کی طرف، پھر اسرائیل بن یونس، پھر تیر اوپر کی طرف، پھر ابو اسحاق سبیعی، پھر تیر اوپر کی طرف، پھر عبداللہ بن عطا، پھر تیر اوپر کی طرف، پھر عقبہ بن عامر. یہ سند تھی. اب دیکھیں سند کیسے جا رہی ہے، اب سند تبدیل ہوگی، ساتھ دوبارہ لکھیں، ابو الحارث وہی ہیں، پھر اسرائیل بن یونس بھی وہی ہیں، پھر ابو اسحاق سبیعی بھی وہی ہیں، پھر عبداللہ بن عطا بھی وہی ہیں. اب آگے دیکھیں سند ٹرن کر رہی ہے. عبداللہ بن عطا کے بعد کون تھا؟ صحابی تھے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ. اب عبداللہ بن عطا فرماتے ہیں میں نے براہ راست نہیں سنا سیدنا عقبہ بن عامر سے. کن سے سنا؟ میں نے سنا سعد بن ابراہیم سے. اب سعد بن ابراہیم کہاں ہے؟ مدینہ میں. اب پھر سفر کیا مکہ سے مدینہ تک، جہازوں کا سفر نہیں میرے بھائیوں، گاڑیوں کا سفر نہیں، اونٹوں پر دو دو تین تین مہینے لگ جاتے تھے، بصرہ سے لے کے مکہ تک، پھر مکہ سے مدینہ تین چار دن کا سفر تھا، وہ سفر طے کیا. جا کے پوچھا سعد بن ابراہیم سے، یہ سعد آپ نے یہ روایت براہ راست عقبہ بن عامر سے سنی؟ انہوں نے کہا جی نہیں. آپ نے کس سے سنی؟ انہوں نے کہا میں نے سنی ہے زیاد بن المخراق سے. زیاد بن المخراق کہاں پہ ہیں؟ بصرہ میں جہاں سے آئے، پھر واپس گئے بصرہ میں، زیاد بن المخراق کے پاس گئے. وہ زیاد بن المخراق ضعیف ہے. آپ نے کس سے سنی براہ راست؟ آپ نے سنی؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے سنی ہے شہر بن حوشب سے، یہ بھی ضعیف ہے. شہر بن حوشب کے پاس گئے، وہ بھی بصرہ میں تھے. شہر بن حوشب کے پاس گئے، وہ بھی بصرہ میں تھے. کیا آپ نے براہ راست عقبہ بن عامر سے سنی؟ ان کا نہیں. آپ نے کس سے سنی؟ ان کا میں نے ابو ریحانہ سے سنی. پھر ابو ریحانہ کے پاس گئے، آپ نے براہ راست مجھے، میں نے براہ راست سنا. اب سند جو آپ کے پاس ہے، پہلے جو تھی کتنی تھی؟ ایک دو تین چار، ثلاثی تھی. یعنی شروع سے لے کے ابو الحارث کو چھوڑیں، سابق جو بیچ میں تین ثلاثی تھی، اب کتنی ہو گئی؟ ایک دو تین چار پانچ چھ سات، صبائی. چار راوی بیچ میں آ گئے. امام شعبہ نے بڑی پیاری بات کی، کہ اللہ کی قسم اگر یہ حدیث صحیح ثابت ہوتی تو میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا اس حدیث کے لیے. یعنی اگر اور بھی راوی کہیں پہ ہوتے، حدیث میں دیکھیں نا، صرف وضو کے لیے جنت آپ کو مل رہی ہے، وجبت لہ الجنہ، کہ جنت آپ پر واجب ہو گئی. تو پھر اسی روایت کے آخر میں ہے، جو وضو کرے بہترین طریقے سے، وضو کے آخر میں تشہد پڑھے، اس کی جنت کے آٹھ دروازے کھل جائیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے. میں آپ کو بتاؤں تو خوشخبری آخر میں، لیکن دیکھیں ان کی روایت کیسے ملی. تو اتنی عظیم حدیث، جنت مل رہی ہے، آٹھ دروازے کھل رہے ہیں، کوئی بھی مومن جو ہے اس کو چھوڑنے والا نہیں تھا. تو امام شعبہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر اس حدیث کے لیے مجھے اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا، میں کر دیتے اس حدیث کو پانے کے لیے، لیکن حدیث ضعیف ہے. کیونکہ نزدیک حدیث ضعیف تھی، اس لیے اپنے شاگرد کو مارا، بھائی تمہیں کیا پتا، یہ تو مجھ سے پوچھو میں نے کتنی عرصہ لگایا ایک روایت کو سمجھنے کے لیے. آپ جانتے امام شعبہ 30,000 حدیث کے حافظ تھے، راوی تھے 30,000. ایک حدیث کی اتنی محنت کی ہے، اگر 10 حدیثیں اور ہوتی ہیں ایسی تو کیسی زندگی گزری سی ان کی، کبھی سوچا ہے؟ نئے منکرین حدیث تو کہہ دیتے ہیں حدیث صحیح ضعیف ہے، چھوڑ دو، انکار کر دیتے ہیں. ان کو کیا پتا کہ حدیث ہم تک پہنچی کیسے ہے، محدثین نے زندگی کیسے گزاری ہے. اب یہ آپ کے سامنے ایک 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 قصہ ہے صرف، پتہ نہیں کتنے اتنے قصے ہیں جو پتہ نہیں ہمیں ملے ہیں یا نہیں ملے، یا بعض علماء نے بیان ہی نہیں کیا، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیا ہے. یعنی یہ سب تو غصے میں آ کے بیان کر دیا نا. کتنی سینکڑوں ایسے بھی ہوں گے جو اپنے سفر کو بیان نہ کرتے ہوں، اپنے ایک ایک قدم ایک ایک عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے. بھئی آپ یہ بھی دیکھیں، رحمت تھی ان پر، تو زحمت تھی، انہوں نے ایک زوردار ایک مکہ کھایا بیچارے نے، لیکن ہمارے لیے تو رحمت ہے. دیکھیں ہمیں پتہ چلا ہے، ہمیں قدر ہے. دیکھیں ایسی روایت ہمارے سامنے، ہمیں کیا قدر ہے، ہمیں کیا پتہ ہے. منکرین حدیث کیوں بے قدرے ہیں؟ ان کو کیا پتہ کہ اس طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. آج کل کے دور میں تو نیٹ پہ دبائیں بٹن دبائیں حدیث پوری آ گئی. آج سے 50 سال پیچھے جائیں، 30 سال پیچھے جائیں، علامہ البانی فرماتے ہیں رحمتہ اللہ علیہ، مجھے ایک حدیث ضرورت تھی سیدنا ابو ہریرہ راوی تھے، ایک حدیث. میں نے مسند امام احمد میں 300 حدیث پڑھی مسلسل، ایک حدیث کو جاننے کے لیے. آپ جانتے سند کے ساتھ پوری، اور اس زمانے میں جو پرنٹ ہوتے تھے کتابیں، آج کی طرح نہیں کہ ایک حدیث نمبر ایک نمبر دو نمبر تین، سند متن بیچ میں مکس، ایک اور جہاں پہ فل سٹاپ ہے وہاں پہ سند شروع ہو رہی ہے. یعنی کیونکہ ورق مہنگے تھے اور اتنے زیادہ نہیں تھے، پوری صفحے میں یہاں سے صفحہ شروع، سطر شروع ہو رہی ہے، یہاں پر ختم ہوئی حدیث، یہاں پر چھوڑنی تھی، شروع سے نہیں شروع کیا، جہاں پر رکی وہاں پر دوسری سند شروع ہو گئی. 300 حدیث پڑھی صرف ایک حدیث کو دیکھنے کے لیے. آج ان کتنا آسان ہو گیا. اس وقت منکرین حدیث بیچارے میں ان کو بیچارہ کہتا ہوں، کیوں؟ انہوں نے کبھی، ان کو پتہ نہیں محنت کیا ہوتی ہے. حدیث کتاب اٹھے، کوئی بھی کتاب، نمبرنگ ہے، تخریج ہے، سب کچھ آسان ہے، یا کوئی بٹن کلک کیا پورے نیٹ پہ آگے جو بھی آپ کو چاہیے حدیث، ارے اس میں تو یہ ہے، یہ ضعیف ہے، اس میں وہ راوی ہے، وہ ضعیف ہے. کہتے ہیں نیم حکیم و بال جان، پورے ڈاکٹر بندے نہیں ہیں، انجیکشن لگانا سیکھ دیا ہے، بدل ہے انجیکشن لگانا سیکھ لیتے ہیں اور وہ لکھے ہوتے ہیں ڈاکٹر فلان فلان. اب لوگ مار رہے ہیں، لوگ وہ پھٹی کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ہیں. آپ میڈیکل کالج میں آئے، اپنے سر کے بال سفید کریں, پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر کیسے بنا جاتا ہے. یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے. منکرین حدیث جو ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے. وہ سراب کو دور سے دیکھ کے پانی سمجھ کے بھاگ کے جاتے ہیں, پھر کچھ ملتا نہیں ہے, پھر اپنی منمانی کرنی تو ہوتی ہے کسی نے کسی ذریعے سے, حدیث کا انکار کر دیتے بس ہم نہیں مانتے. کس کی بنیاد پر؟ عقل کی بنیاد پر, جو پہلے سے ضعیف ہے, کمزور ہے. یہ مثال ہے تدلیس اسناد کی. سند میں جو عیب تھا چھپا کے نہیں, کتنے عیب تھے سند میں, دو تین راوی جو ہیں جو ضعیف تھے ان کو چھپا کر ایسا بیان کیا حدیث کو جیسا کہ سارے کے سارے ثقات راوی ہوں. کہ عبداللہ بن عطا ثقہ ہیں, بشاق سبیع ثقہ ہیں, اور صحابی تو ثقات دیکھنے ضرورت نہیں, صحابی سارے کے سارے ثقات ہیں. تو اگر یہ بیچ میں چار راوی نہ ہوتے, سند صحیح ہے کہ نہیں, حدیث صحیح ہے کہ نہیں, صحیح ہے. لیکن جب یہ بیچ میں آ گئے تو امام شعبہ کا اللہ تعالیٰ کے دیکھے امتحان تھا. وہ مر گئے, دنیا سے چلے گئے, لیکن اس حدیث پہ کبھی عمل نہیں کیا. اور آج اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر کتنا رحم و کرم ہے, وضو کرتے ہیں, یہ دعا پڑھتے ہیں, وہ جنت کے آٹھ دروازے کھل جاتے ہیں. یہ روایت امام مسلم نے دو مختلف سندوں سے روایت کی ہے, سارے کے سارے ثقات راوی ہیں صحیح مسلم میں. انہوں نے اپنی دیکھیں, میں یہی سمجھتا ہوں کہ امام شعبہ کو ہر وضو کے بعد یہ ثواب ضرور ملا ہے. جانتے کیوں؟ جی اجتہاد کیا, پھر انہوں نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم, اللہ کی قسم اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ روایت صحیح ہے کسی بھی جگہ پہ دنیا میں, میں اپنے سب کچھ قربان کر دوں اس حدیث کے لیے. تو نیت ان کی تھی, لیکن توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ان کو علم نہ تھا تو انشاءاللہ ان کو یہ اجر, اللہ تعالیٰ فضل بہت عظیم ہے, کرم بہت عظیم ہے, ضرور ملے گا انشاءاللہ. اب آتے ہیں دوسرے قسم, تدریس شیوخ. اس کی مثال ایک روایت ہے, بہت مشہور روایت ہے. روایت یہ ہے کہ جس نے مسواک کے ساتھ ایک نماز پڑھی گویا کہ اس نے, یعنی جس نے مسواک کے ساتھ ایک نماز پڑھی وہ بغیر مسواک کے 70 گنا زیادہ ثواب کے باعث ہے. مسواک والی کر کے ایک نماز پڑھیں, وہ 70 گنا اس نماز سے زیادہ باعث اجر و ثواب ہے جو بغیر مسواک کے ادا کی جاتی ہے. اب یہ روایت ہے. اب اس کی سند دیکھیں. محمد بن اسحاق بن یسار, محمد بن اسحاق میں نے بتایا تھا ثقہ ہیں لیکن مدلس ہیں. انہوں نے بیان کیا ہے, محمد بن اسحاق بن یسار, عن الزہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب سند دیکھیں, محمد بن اسحاق ثقہ, امام زہری ثقہ, امام عروہ ثقہ, سید عائشہ صدیقہ صحابی ہے معروف ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس میں کوئی ضعف ہے کہیں پہ نظر آتا ہے؟ محمد اسحاق مدلس اور عن سے روایت کر رہے ہیں. یہ پتہ چل, محدثین نے دیکھا بھی, آپ نے اس کے ان سے پوچھا کس سے روایت کیا, انہوں نے پتہ کیا کام کیا؟ معاویہ, انہوں نے روایت کی اصل میں معاویہ بن یحیی الصدفی. یہ معاویہ بن یحیی الصدفی جو یہ متروک ہے, متروک ہے. انہوں نے کیا کیا, ان متروک صاحب کو ہٹا کر نکال دیا اور براہ راست زہری سے روایت کیا. اور زہری دونوں کا استاد ہے, محمد بن انصار کا بھی استاد ہے, معاویہ کا بھی استاد ہے. اب عن سے جب روایت کیا, اب ہو سکتا ہے براہ راست اپنے استاد سے سنا ہو, ہو سکتا ہے کسی اور سے سنا. اچھا, جس جو کسی اور سے سنا ہے وہ ضعیف ہے. جس وہی میں نے مثال دی کہ روایت کے پیچھے زمانے میں چلتے ہیں, میں امام مالک سے, امام مالک امام نافع سے, امام نافع عبداللہ بن عمر سے, عبداللہ بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں. اور عمران بھائی جو ہیں کسی سفر پہ گئے, دو دن نہیں آئے, ایک دن میں 10 حدیثیں, دوسرے میں 10 حدیثیں, واپس آئے تو آپ لوگوں سے پوچھو 20 حدیثیں بیان کی ہیں. اگر وہی روایت جو آپ سے انہوں نے سنی ہے, جو یہاں پر موجود تھے درس میں, حدثنا سے روایت کی ہے میری طرف سے, تو جھوٹ ہے, ایک حدیث میں نہیں مانی جائے گی. عین سے روایت کریں گے تو ایک نیچے آ گئے, سرد نازل ہو گئی, اب مشکل میں ہیں. تو کیا کریں گے؟ آپ سے حدثنا سے روایت کریں گے, اگر حدثنا جنید قال حدثنا مرتضی اس طریقے سے, تو سند تو ایک نیچے خماسی ہو گئی مثال کے طور پہ, اور خماسی سند رباعی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے,
اگر تعارض ہو جائے تو شاذ ہے وہ، کوئی نہیں مانے گا اسے، تو وہ اوپر آنا چاہتے ہیں، اپنے مقام پہ آنا چاہتے ہیں، کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے عن سے روایت کریں گے، اب برابر آ گئے. اب جن کو گرایا ہے ثقہ ہے یا ضعیف ہے کوئی پتہ نہیں، سوال کیا ثقہ تھا، روایت صحیح ہے کہ نہیں. اب سوال کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری اس لیے کہ وہ خود مدلس ہے، اگر مدلس نہیں ہے تو ضرورت نہیں پوچھنے کی. اچھا اگر یہ صاحب ضعیف ہوتے، جیسے کہ ہماری مثال ہے معاویہ بن صدفی ضعیف ہے، تو روایت کیا ہوگی؟ ضعیف. یہ روایت ضعیف ہے میرے بھائی، اس لیے بعض صوفی اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں، کہتے ہیں سند تو ٹھیک ہے بھائی، ان سے روایت کی ہے، اور ہاں امام زہری بھی ثقہ ہیں کوئی شک نہیں، لیکن جو ان کے بیچ میں جو ان جیسے جو ان کے دوست ہیں، جو امام زہری کے دوسرے شاگرد ہیں جن سے انہوں نے روایت کی ہے، وہ ضعیف ہے، معاویہ بن یحیٰ الصدفی. تو یہ روایت ضعیف ہے، مسواک والی روایت جو ہے چاچا یہ ضعیف ہے، یعنی کہ جو مسواک کرے 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا اسے، وجہ میں نے بیان کر دی ہے. کیونکہ شروع میں آپ خوش ہو رہے تھے یہ مسواک کی روایت، میں نے مجھے یوں لگا کہ آپ ہاں الحمدللہ تو ہاں مسواک کی فضیلت اپنی جگہ پہ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت مشقت نہ کرتا تو مسواک کا حکم دے دیتا میں، تو مسواک بہت بہت عظیم فضیلت ہے. یہ مطلب نہیں کہ میں نے یہ حدیث بہن کہ ضعیف ہے تو کوئی مسواک نہ کرے، میں یہ جانتا ہوں کہ آپ لوگ ماشاء سمجھدار ہیں، جانتے ہیں یہ چیز، لیکن ہاں لیکن یہ روایت ضعیف ہے. اقامت سے پہلے روایت میں عند کل صلاح، عند نماز سے پہلے، فوراً پہلے، وضو سے پہلے اور نماز سے پہلے، اس لیے جب کوئی ساتھی اقامت سے پہلے مسواک کریں تو نکیر نہ کیا کریں، یہ صحیح ہے، حدیث میں ثابت ہے. یہ بعض لوگوں کو کراہت آتی ہے، کہتے ہیں بھائی کیا منہ میں یہ مار رہے ہیں، بھائی آپ کو کراہت آتی ہے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کہ فرمان کا کیا نور ہے، دل میں کیا اثر ہوتا ہے. اگر واقعی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی قدر ہوتی تو آپ کبھی ایسا نہ کہتے. محمد بن اسحاق بن یسار، معاویہ بن یحیٰ الصدفی، معاویہ بن یحیٰ الصدفی. یہ تدریس اشیوخ تھا، شیخ کو گرا دیا بیچ میں. تیسری ہے تدریس التسویہ، یعنی شیوخ میں یا تو شیخ ضعیف کو گرا دے گا یا اس کا دوسرا نام استعمال کرے گا. اب تیسری قسم تدریس التسویہ، برابر کرنے والی، اس کی مثال دیکھیں. یہ جو زیادہ مشہور ہیں الولید بن مسلم، یہ زیادہ مشہور ہیں تدریس التسویہ میں، اور ابن جریج المکی، یہ بھی زیادہ مشہور ہیں تدریس التسویہ میں. شر انواع تدریس، سب سے شر ہے، سب سے بدترین تدریس ہے یہ والی، جس کا بھی مثال میں بیان کروں گا. یعنی برائی سب میں ہے، یہ سب سے زیادہ بری ہے. ولید بن مسلم جو ہے یہ روایت کرتے ہیں امام اوزاعی سے، اور اسحاق بن ابی فروا سے، اور امام اوزاعی اور اسحاق بن ابی فروا جو ہیں یہ دونوں امام زہری کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے، تو اسحاق بن ابی فروا متروک راوی ہیں، جیسے کہ اس روایت میں آیا متروک ہے، اور امام اوزاعی ثقہ ہیں، معروف امام ہیں. اور اسحاق بن ابی فروا اور اوزاعی جیسے میں نے بیان کیا دونوں ممزوری کے استاد ہیں. تو بقی بن ولید نے کیا ولید بن مسلم نے جب روایت بیان کرتے ہیں ان سے تو اسحاق بن ابی فروا کو گرا دیتے ہیں اور عن سے روایت کرتے ہیں ولید بن مسلم، پھر اپنا استاد، پھر اسحاق بن ابی فروا. ولید بن مسلم کا جو استاد ہے امام اوزاعی استاد ہے، اور امام اوزاعی جو ہے وہ مسلم ولید کا بھی استاد ہے اور اسحاق بن ابی فروا کا بھی استاد ہے، شاگرد ہے. یعنی اسحاق بن ابی فروا جو ہے امام اوزاعی نے ان سے بھی حدیث لی، اپنے استاد زہری سے بھی لی، امام اوزاعی دونوں سے حدیثیں لی ہیں. تو مسلم ولید کیا کرتا ہے، حدثني الأوزاعي عن اسحاق بن ابي فروة, کہتے ہیں تو پکڑے گئے متروک ہیں, کیا کہیں گے؟ عن الزہری. اچھا, سننے والا کو یہ گمان نہیں ہوگا کیونکہ امام زہری کے دونوں شاگرد ہیں. اب اپنا جو یعنی آپ کو تعریف یاد ہے تسویہ کے, کیا ہے تدریس تسویہ, کیا اپنے استاد کے علاوہ ان کے استاد کو یا ان کے استاد کو گرا کر سند کو برابر کر دے, یہی تھی تعریف نا. اب دیکھیں ان کا استاد امام اوزاعی ہے, فقہ ہے, ان کا استاد اسحاق بن ابی فروہ ضعیف ہے, متروک ہے, ان کا استاد امام زہری ہے, تو بیچ میں سے ایک ضعیف کو نکال کر سند کو برابر کر دیا, سمجھے؟ اور تیسرے شخص جو ہیں جو تصویر میں جو معروف ہیں بقی ابن الولید, ان کی ایک مثال ہے. اس مثال میں تدریس و شیوخ بھی تصویر دونوں ہیں. اس مثال میں میں پوری بیان کرتا ہوں. بقی بن الولید کہتے ہیں حدثنی ابو وہب الاسدی عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحمدوا اسلام امرئ حتى تعلم عقدة رأيه. یہ روایت بیان کی, یعنی کسی شخص کے اسلام کو اچھا نہ سمجھو جب تک کہ اس کی عقل اور حکمت اور سمجھداری کو نہ دیکھو. جو عقل پاگل کرنے والے نہیں اس روایت کو لیتے ہیں. اس روایت کو جب ہم نے دیکھا, محدثین نے دیکھا, ابن ابی حاتم نے اپنے والد سے, ابو حاتم رازی معروف محدث ہیں فقہ تعدیل کے, سوال کیا کہ ابا جان یہ حدیث جو ہے کوئی علت ہے یا صحیح ہے؟ اب ظاہراً تو سب فقات ہیں, دیکھ فرماتے ہیں اس حدیث میں ایسی علت ہے جو کم لوگوں کو نظر آتی ہے. والد نے کہا, وہ فرماتے ہیں فقد رواه عبید اللہ بن عمر الرقی عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی فروع عن نافع عن ابن عمر. اصل یہ سند ہے, ابن فروع بیچ میں ہے. فرماتے ہیں عبید اللہ جو مشہور ہیں ان کی کنیہ ہے ابو وہب, اور وہ بنی اسد سے ہیں. اب اپنا نام نہیں دیا ان کا, اگر اپنا نام دیتے تو جانتے تھے, یعنی محدثین سب جان لیتے, اکثر لوگ جان لیتے کہ یہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں ابن ابی فروہ سے, وہ پہلے سے ضعیف ہے. لیکن وہ جب ابو وہب کی بات کی ہے, اسدی ابو وہب ان کا کنیہ ہے اور اسدی ان کا لقب ہے, اس قبیلہ بن اسد سے تعلق ہے. اصل نام جو مشہور ہے وہ ہے عبید اللہ بن عمر الرقی. دیکھیں عبید اللہ بن عمر الرقی کہاں, ابو وہب الاسدی کہاں, ایک ہی شخص ہے دونوں. یہ کون سی تدریس ہوئی؟ شیوخ کی. ٹھیک, آگے, تاکہ وہ اسحاق کو, اسحاق بن ابی فروع کو سند سے نکال دے, اس نے ابی عبید اللہ کی کنیت ابو وہب بیان کی ہے اور اسحاق کو گرا دیا ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے امام نافع اور ابو وہب جو ہیں یہ صاحب ان کے آپس میں ملاقات نہیں ہے ان کی. جب ملاقات نہیں ہے تو یہ روایت پہلے سے ضعیف ہے. یعنی ضعف کے دو وجوہات ہیں, ایک تو ملاقات میں انقطاع ہے, کسی کی کیا کہتے ہیں نا, منقطع ہے, ایک راوی بیچ میں نہیں ہے, اور پھر تدریس بھی ہے. تو یہ تدریس التسویہ ہے, برابر بھی کر دیا اور تدریس الشیوخ بھی اس ایک مثال میں آ گئی. تو یہ روایت جو ہے یہ ضعیف روایت. آخر میں کچھ رہا ہے, آخر میں چند باتیں ہیں میں وہ بیان کروں. بعض اہم قواعد ہیں اور ایک سوال ہے کہ فقہ تدلیس کیوں کرتے ہیں؟ جب اتنی بری بات ہے تدلیس کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ جی ترتیب سے بیان کرتے ہیں, اچھی بات پہلے کرتے ہیں آخر میں بیان کرتے ہیں. اچھی بات کیا ہے؟ سند عالی کے لیے, سند عالی مقصد ہے سب کا. تو سند عالی پانے کے لیے بعض اوقات عاصف روایت کر دیتے یا کوئی ضعیف راوی ہے لیکن دوسری سند سے وہ صحیح, ان کو پتہ ہے کہ دوسری روایت ہے جو اس کو تقویت دیتی ہے, لیکن میں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو میری ساری روایت جاتی ہیں. تو اس ضعیف کو گرانے کے لیے سچ بولا لیکن اس سچ میں ان سے روایت کیا اپنے سچ کو ثابت کرنے کے لیے, ایک یہ وجہ تھی. تیسری وجہ اگر استاد عمر میں کم ہو اس کو چھپانے کے لیے, یا بعض اوقات اگر استاد جیل میں ہو یا نظر بند ہو, یہ چھپانے کے لیے کہ میں نے ان سے براہ راست سنا. اگر یہ سنا براہ راست ہے لیکن ان سے روایت کریں یا قالا سے روایت کریں گے تاکہ یہ شک نہ ہو کہ منع کرنے کے باوجود بھی حدیث بیان کرنے ہیں. اس مثال کی ذکر یاد ہے, قصے میں نے بیان کیا تھا علم حدیث کا, بقیہ بن مخلد الاندلسی. یہ امام تھے, انہوں نے اندلس سے سفر کیا, اسپین سے سفر کیا, اونٹوں پر سفر کیا, سمندر کا سفر کیا, مشکل سے پہنچے. جب مدینہ پہنچے کس لیے آئے؟ احمد بن حنبل کے شاگرد بننے کے لیے. جب مدینہ پہنچے تو امام صاحب نظر بند ہے, اب کیا کریں؟ امام صاحب کے گھر میں دستک دی. امام صاحب میں پہلے تو امام صاحب نے پوچھا کونوں کو کوئی آئے ہیں. جب پتا چلا کہ اندلس سے ہیں تو امام صاحب دروازے کے پیچھے سے کھڑے ہو گئے. دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں تھی امام صاحب کو. انہوں نے کہا میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. امام صاحب نے کہا کہ بھائی میں نظر بند میں حدیث نہیں سنا سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا میں اتنا بڑا اتنے دور سے آئے, اتنا لمبا سفر کیا میں نے, آپ مہربانی فرما دیں. تو کو ایک ترکیب ذہن میں آئی شاگرد کو, دیکھ یہ ہوتے علم کی چاہت, علم کے پیاسے ایسے کرتے ہیں بعض اوقات. انہوں نے کہا دیکھیں امام صاحب, میں صبح صبح آؤں گا, دروازے پہ دستک دوں گا, بھکاری والے کپڑے پہن کے رہوں گا, پھٹے کپڑے, اور ہاتھ میں تھوڑے سا برتن لے کے ہوگا, کہوں گا اللہ کے نام پر کچھ دو, کچھ کیا یعنی حدیث دو. دیکھنے والے کیونکہ جاسوس ہوتا ہے نا کہ بھائی حدیث بیان کر رہے ہیں درسی نہیں, وہ بھکاری بیٹھے کسی کو کیا پتا. تو آپ مجھے اللہ کے نام پر چند حدیثیں بیان کر دینا. اور اپنے کم لمبے ہوتے تھے, یہاں پر قلم اور دوات چھپا کے جاتے تھے بیٹھ کے, بھائی اندر سے کوئی جیسے آپ کو یاد ہوگا ہمارے ملک میں پاکستان انڈیا میں اب تو مجھے پتہ نہیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں, چند سال پہلے بھی 10-15-20 سال پہلے بھی جب کوئی بھکاری آتے یا کوئی بےچارے یعنی طالب علم بعض مساجد میں بےچارے جو ہوتے دستک دیتے شام کے ٹائم, تو جو برتن تھا اس میں کوئی آٹا ڈال دیتا تھا, کوئی تھوڑا سا گندم ڈال دیتا تھا, کوئی سالن, کوئی روٹی. تو جب تک وہ اندر سے لے کے آتے تھے تو تھوڑا ٹائم لگ جاتا تھا. تو اسی ٹائم کے بیچ میں چلو چند حدیثیں لکھ لیں, تو لکھ لیتے تھے یا بعض اوقات جلد ہوتے تو یاد کر لیتے تھے, زیادہ خطرہ ہوتا تو یاد کر لیتے تھے, لیکن ایک وقت ہوتا تو کچھ لکھ لیتے تھے. تو اگر حدثنی سے روایت کرتے پکڑے جاتے مشکل تھی, تو اکثر روایت عن سے ان کی روایت کی گئی. تو ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے حدیث کا علم ایسے حاصل کیا. اور مقرین حدیث سن لیں کہ ہمارے علماء, ہمارے محدثین سلف صالحین نے کس طریقے سے علم حاصل کیا, مصیبتیں جھیل کر, کٹھن راستے طے کر کے. آپ لوگوں نے ان کی ذرہ برابر قدر رہیں گے. ابھی ان کے نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر تو کر لیں. اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ آپ بھی مر گئے حدیث کا انکار کر کے, بقیہ بن مخلد مر چکا ہے, کیا دونوں برابر ہیں؟ جس نے اپنی زندگی لگا دی, اپنا مال دولت, اب جانتے ہیں آپ ایک حدیث کی کتاب خریدنے کے 10 دفعہ سوچتے ہیں, 100 ریال کی کتاب ہے, خریدوں نہ خریدوں کیا کروں, ارے 100 ریال ہے جیب سے جاتا ہے, پھر ضربیں دیتے ہیں. 100 ریال کا مطلب ہے 2000 روپئے, 22, یہ مشکل ہے. اللہ کے بندے انہوں نے اپنی نہ جان کی پرواہ کی, نہ صحت کی پرواہ کی, نہ مال کی پرواہ کی, نہ بیوی بچوں کی پرواہ کی. یا یہ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ یہ شادی شدہ نہیں تھے کیا؟ یا کسی ان کا کوئی گھرانہ نہیں تھا؟ بقیہ بن مخلد امیر خاندان کا بیٹا تھا, امیر تھا اندلس میں. جو اکثر علماء ہیں اندلس میں جتنی بھی آپ کا نام ہے اکثر یہ غنی تھے, امیر تھے, یورپ میں رہتے تھے. اور یورپ کے علماء جتنی بھی ہیں آپ یاد رکھیں سب امیر تھے تقریباً. اپنے اس پیلس کو چھوڑا, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا, اپنے گھر کو چھوڑا, بھکاریوں کپڑے پہن کر چند حدیثیں بیان کی, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو قدر ہے, ان لوگوں کو قدر ہے. آپ لوگوں کو کیا بات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تو یہ چند وجوہات تھیں. اب چند قاعدے ہیں. نمبر ایک, عنعنت المدلس کیا ہے؟ مدلس کی عنعنا اصل میں ضعیف ہے, الا کہ شرطیں جیسے میں نے بیان کی وہ بیان ہوں. شرطوں کے بغیر مدلس کی عن عنہ جو ہے عن سے روایت کرے یا ان سے روایت کرے ضعیف ہے بنیادی طور پر. نمبر دو عن عنہ غیر المدلس جو غیر مدلس ہے عن سے روایت کرے تو وہ متصل ہے سند متصل ہے. ایک شخص غیر مدلس ہے عن سے روایت کرتا ہے کہ فرق پڑتا ہے کوئی؟ تو یہ بھی قاعدہ لکھ لیں آپ کہ غیر مدلس اگر عن سے روایت کرے یا ان سے یا قال سے تو اس کی سند متصل ہے, یعنی حدیث صحیح ہے اگر کوئی اور علت نہیں ہے, سند ٹھیک ہے اس کی, یعنی یہ سند ٹھیک ہے. ہاں اگر مدلس نہیں ہے ان سے روایت کرتا ہے تو ٹھیک ہے صحیح ہے, سند متصل سمجھی جائے گی. یہ ان کا مسئلہ صرف مدلسین نے کھڑا کر دیا ہے, ورنہ ان سے اور ان سے جب فقہ ہے سمعت اور ان میں کیا فرق ہے, لیکن جب فقہ نے تدلیس سے کام شروع کر دیا پھر مصیبت میں ڈال دیا, تدلیس کی وجہ سے ان کو چھوڑا ہے, ورنہ فقہ ہے اور مدلس نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ بعض محدثین بلکہ اکثر محدثین کا اس میں بھی اجماع ہے کہ اگر اعمش تین سے روایت کرے, اعمش مدلی سے میں نے کہا ہے تین سے روایت کرے عن سے تو صحیح ہو متصل ہوگی سند. یہ تین کون ہیں؟ نمبر ایک یعنی اعمش کی عن عنہ جو ہے صرف تین سے قبول کی جاتی ہے باقیوں سے نہیں. اعمش یہ محدث ہے, اعمش بڑے مشہور محدث ہے اور اعمش ان کا لقب ہے, یعنی آنکھیں چھوٹی تھیں اور ان کو واضح صاف نظر نہیں آتا تھا, اعمش کہتے ہیں اسے, جو ایسے کر کے دیکھتے ہیں ایسے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھتے ہیں مشکل سے. ان کا استاد ابراہیم النخعی وہ کانے تھے. ایک مرتبہ دونوں جا رہے تھے راستے میں, دونوں ملے, اب دونوں اکٹھے چلنا شروع کیا تو استاد اپنے شاگرد کو کہتا ہے ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین, کہتے بھائی آپ اندھے ہو میں کانا ہوں, دونوں چل رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے. اب شاگرد دیکھیں دیکھو فرق دیکھو استاد شاگرد کا, شاگرد کہتا ہے بھائی ان کو بات کرنے دے گناہ سر پہ اٹھانے دے, ہمیں ہمارا کیا جاتا ہے, یعنی وہ غیبت کریں گے تو گناہ گار ہونے دیں ان کو. استاد کے جواب کیا ہے؟ بل نفترق و یسلمون, ہم الگ الگ ہو جاتے ہیں اور ان کو اس گناہ سے بچا دیتے ہیں تاکہ گناہ سے محفوظ ہو جائیں. تو استاد دور کی سوچتے ہیں, برا امام احمد اگر تین سے روایت کرے عن سے تو روایت متصل ہے صرف تین سے. نمبر ایک ابی صالح ذکوان السمان, ابو صالح ذکوان السمان. نمبر دو ابو وائل شقیق بن سلمہ, ابو وائل شقیق بن سلمہ. نمبر تین ابراہیم بن یزید النخعی, یہ بھی جس کا بھی میں نے بات کی ابراہیم بن یزید النخعی, یہ تینوں ان کے استاد ہیں احمد کے. اگر ان تینوں سے عین سے روایت کریں اگر یہ مدلس ہے تو روایت قابل قبول ہے, یعنی سند متصل ہے. میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ ہر مدلس کی روایت عین سے ضعیف نہیں ہوتی, یہ قاعدہ ہے. یہ لکھا ہے قاعدہ آپ نے, قاعدہ لکھا ہے نا, ہر مدلس کی روایت ضعیف نہیں ہوتی, یہ لکھے نا, یہ لکھے تو میں مثال اس کی وجہ بیان کر رہا ہوں, شاید بھول گیا میں. ہر مدلس کی روایت عن سے ضعیف نہیں ہوتی, اس کی مثال ایک یہ ہے, یہ قاعدہ ہے. اگر سند میں احمش عن ابراہیم النخعی تو آپ بے جھڑک اس کو صحیح کہہ دیں. اچھا مدلس ہے نا. اچھا دوسرا قاعدہ ایسا, امام شعبہ فرماتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو تین لوگوں کی تدلیس سے محفوظ کر دیا, تین لوگوں کی, اگر یہ عن سے روایت کریں یہ تین تو ان کی لے لینا, تین لوگ ہیں بس، یعنی شعبہ سند میں ہو، شعبہ ان سے روایت کرے ان تینوں میں سے، اور یہ تین اگر اپنے استاد سے عن سے روایت کرتے ہیں تو لے لو روایت کرتے ہیں. نمبر ایک قتادہ، امام قتادہ. نمبر دو امام اعمش، یہی والے. نمبر تین امام ابو اسحاق سبیعی. ابو اسحاق سبیعی جو ہیں ان تینوں، اگر سند میں امام شعبہ ہو ان کے بعد ان تینوں میں سے ایک ہو تو آگے نہ دیکھنا عن ہے کچھ بھی ہے، مطلب امام شعبہ نے جیسا کہ یہ سفر کیا تھا، اب اس سند میں شعبہ کا نام ہے جس میں ابو اسحاق سبیعی ہے، نام ہے شعبہ کا نہیں، انہوں نے کہا حدیث ضعیف ہے لیا نہیں، باقی امام ابو اسحاق سبیعی سے غصے ہو کر چلے گئے مکہ کی طرف، تو انہوں نے کہا یعنی میں نے تاکید کی ہے کہ یہ تین جب عن سے روایت کرتے ہیں تو ان سے پوچھ کے میں نے وہ حدیث لی ہے جو روایت صحیح تھی، یعنی اتنی محنت کی ہے، میں سمجھ آئیے کہ نہیں. امام شعبہ جب ان تینوں میں سے ایک سے روایت کرے اور آگے عن بھی، کیونکہ یہ تینوں جو ہیں قتادہ، اعمش اور ابو اسحاق سبیعی، تینوں مدلسین ہیں، اگر عن سے روایت کرے تینوں اور سند شعبہ بھی ان سے پہلے تو سند متصل ہے. نمبر کتنی ہے قاعدہ؟ نمبر پانچ. راوی کے مقبول ہونے سے، راوی کے مقبول ہونے سے ضرور نہیں کہ روایت بھی مقبول ہو، یعنی راوی اگر صدوق ہے یا ثقہ ہے کیا ضروری ہے کہ روایت بھی صحیح ہو؟ کیوں؟ شاد ہو سکتی ہے، نہیں یہ یاد رکھیں، یعنی راوی سند سارے ٹھیک ہیں، کیا یہ لازم ہے کہ روایت صحیح ہو؟ کیوں؟ شاد ہو سکتی ہے، مضطرب آگے آئے گی دوسری مثال، تو یہ کبھی بھی لازم نہیں ہے کہ اگر راوی مقبول ہو تو روایت بھی مقبول ہو. جی وہ ابھی آئے گا، وہ پہلے بھی ہو چکی ہے، جنت اور دوزخ کی ہو چکی ہے، امام صحیح بخاری کی روایت. راوی سارے ثقات ہیں لیکن شاد ہونے کی وجہ سے ایک ضعیف ہے، دوزخ والی اور جنت والی روایت صحیح ہے. پانچواں چھٹا قاعدہ اسے ملتا جلتا، یہ اس سے تعلق تدلیس سے ہے، کہ اگر راوی غیر مقبول ہے تو ضروری نہیں کہ روایت بھی غیر مقبول ہے. لیکن اگر راوی غیر مقبول ہے تو ضروری نہیں کہ روایت بھی غیر مقبول ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟
دوسری سند سے وہ مقبول ہے، اگر وہی متن دوسری سند سے ملے.
ٹھیک ہے، یعنی کوئی توابع ہوں گے یا شواہد ہوں گے یا اس کے علاوہ، اگر راوی مدلس ہے اور ان تینوں میں سے جو بھی میں نے بیان کیا ہے اور عن سے روایت کر رہا ہے، اب مشکل تو ہے، یعنی یہاں پر غیر مقبول ہونے کی وجہ تو ہے تدلیس اور عن سے روایت کی ہے، لیکن اعمش ہے ابراہیم نخعی سے عن سے روایت کر رہا ہے، تو اصل میں غیر مقبول ہے لیکن روایت صحیح ہے، تو یہ غیر مقبولیت جو ہے وہ اس قاعدے کی بنیاد پر ٹھیک ہوئی ہے. اچھا، یہ جو راوی ضعیف ہیں دو یا تین، دوسری سند کی وجہ سے متابع ہے یا شاہد ہے، ان کی وجہ سے یہ صحیح ہوئے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر مقبول راوی کا ہونا ضرور نہیں کہ روایت بھی غیر مقبول ہو، روایت صحیح بھی ہو سکتی ہے. کوئی سوال؟ کتنا ٹائم ہوا؟ اگلا درس نہیں لے سکتے، اگلا درس اگلا ان شاء اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.